السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 135. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج جو آیات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نیک بندوں کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ غصے کو پی جانے والے اور درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی کنٹینیویشن میں آگے آ رہا ہے کہ جب ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اس غلط کام پر اصرار نہیں کرتے. یعنی بشری تقاضوں کی بنا پر انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، تقویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں پر ڈٹے نہیں رہتے، اڑے نہیں رہتے، بلکہ ان کو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں. اسپیشلی آج اگر ہم دیکھیں تو آج کی جو آیت شروع ہو رہی ہے ہماری، اس کا ٹاپک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی ہے، پلٹنا، لوٹنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار اور شرمندگی اور حسرت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. یہی نیک بندوں کی خصوصیات ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ متقین کے لیے وعظ کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی نصیحت کی حیثیت رکھتی ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت بہت ہی اہم ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق پوشیدہ ہیں، سبق ہے، لیسنس ہے. بس جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یا آج حال یہ ہے ہمارا کہ دنیا میں ہم بہت ہی بری طرح انوالو ہو چکے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ ہماری دنیا کیسے اچھی سے اچھی ہو، انہیں آخرت کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اپنی دنیا اچھی بنانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بھلا بیٹھے ہیں، اپنی ذات، اپنے نفس کو بھی بھلا بیٹھے ہیں. انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ انہیں کل اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور ابھی ہم یہاں نان مسلمز کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں ہی کی بات کر رہے ہیں. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسے حالات میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا پڑھانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تاکہ اپنی زندگی کو ان آیات کی روشنی میں سنوار سکے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو سکے. تو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں پچھلی قوموں کے واقعات سے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے وقت میں، رزق میں برکت دے، علم میں اضافہ کرے، اور ایسی نصیحت آمیز باتیں ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہمارے لیے یاد دہانی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے کیا اس میں نصیحتیں پوشیدہ رکھی ہیں، یا وہ کون سے موتی ہیں جو ہم اس میں سے چن سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اور لازمن آخرت بھی اسی سے سنورے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. والذين اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا کر بیٹھتے ہیں فاحشتن کوئی برا کام، او ظلم یا ظلم کر گزرتے ہیں، انفسهم اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، یا ان کو فوراً اللہ یاد آتا ہے، فاستغفروا اور بخشش مانگتے ہیں، لذنوبهم اپنے گناہوں کی، ومن اور کون، یغفر الذنوب بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم اور نہیں، یصروا وہ اصرار کرتے ہیں، علی ما فعلوا اس پر جو انہوں نے فعل کیا، کام کیا، وہم جبکہ وہ یعلمون جانتے ہیں، اولئک یہ لوگ جزاؤہم ان کا بدلہ یہ بخشش ہے مغفرتن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش من ربہم ان کے رب کی طرف سے وجناتن اور باغات ہیں تجری چلتی ہیں من تحتی الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں ونعم اجر العاملین اور کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا سبحان اللہ بہت ہی بہترین آیت ہیں اور اس میں انسان کو دراصل اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اسے غلطیاں ہو سکتی ہیں کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا انسان خطا کا پتلا ہے یہ ہم کہتے ہیں نا یعنی اسے خطائیں سرزد ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں اور محبوب ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ تقاضا نہیں یہاں پر کر رہے ہیں کہ تم گناہ ہی نہ کرو تم سے کوئی خطا ہی نہ ہو نہیں ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کی تخلیق جس طرح کی ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں کو اپنانے کا مادہ رکھ دیا ہے کہ چاہے تو وہ برائی کی طرف جائے چاہے تو وہ اچھائی کی طرف جائے لیکن جو بندے اللہ تعالیٰ کے جزا اور سزا سے یعنی سزا سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق عمل کرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اب ان سے جانے انجانے میں اگر کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے ان کا پاؤں پھسل بھی جاتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے وہ اس کو ایک طرح سے فخریہ کام نہیں سمجھتے کہ اچھا ہاں میں تو یہ کرتا ہوں گناہ کرتا ہوں اور دوبارہ اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ ان کو فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک پڑتے ہیں گر پڑتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم سے یہ خطا انجانے میں سرزد ہو گئی ہے جان بوجھ کر نہیں کی ہے اور اگر ہو بھی گئی ہے جس بھی طریقے سے وہ خطا تو اے اللہ تعالیٰ ہم اس پر اصرار نہیں کرنا چاہتے ہم اس پر ڈٹے نہیں رہنا چاہتے اصل میں تکبر کی علامت ہے نا کہ گناہوں کو کر کر اس پر ڈٹے رہنا جمے رہنا اور ایک طرح سے بطور فخر اور غرور ان گناہوں کو کرتے رہنا نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ جزا اور سزا پر ان کا یقین نہیں ہے جبھی تو وہ یہ کر رہے ہیں نا اگر ان کو ذرا بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے اور ابھی رسی دراز کر رہا ہے تو کبھی وہ یہ کام نہ کرتے تو یہاں پر انسانی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے کوئی بات نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں انسان سے غلطی ہو جائے یہ بڑی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ اس غلطی پر اصرار نہ کرے یعنی اس کو مسلسل مزید اور انجام نہ دے بلکہ وہیں رک جائے جیسے ہی اس کو احساس ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے نا آپ دیکھیں ہمارا دین ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ اچھا اب تم سے گناہ ہو گیا ہے اب تو تم جب تک تم اپنے کسی مذہبی پیشوا کے پاس نہیں جاؤ گے اور اس کو ایک لیٹر نہیں دو گے تب تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے یا اب تم جو گناہ کر بیٹھے ہو تب تم تو خطا کے پتلے ہو تم سے تو گناہ ہی ہوتا ہے لہٰذا تم جہنمی ہو نعوذ باللہ نہیں جیسے کرسچینٹی میں کیا کانسیپٹ دیا گیا کہ عورت ہی گناہ گار ہے آدم کو جنت سے نکلوانے والی بھی عورت تھی اور آج بھی گناہوں کے ساری جو وجوہات ہیں وہ عورت کی وجہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا برا کانسیپٹ دیا گیا جبکہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے مرد سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں اور عورت سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان اس کے اوپر اڑا نہ رہے مسلسل اور مزید گناہ نہ کرتا جائے اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ دے دیا گیا کہ بس اگر کوئی لوگ ہیں جو بھی اگر جن سے غلطی ہو جاتی ہے سمجھے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پرسن جو دیندار ہو غیر دیندار ہو کوئی بھی ہو نارمل پرسن ہو اگر اس سے ایک بار غلطی ہو جائے تو اس کو اتنا بول بول کر اس کو بےچارے کو اتنا مزید گناہ گار بنا دیتے ہیں کیا وہ سوچتے کہ اچھا میں تو کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا یعنی معاشرے والے اس کو وہ اگر 10% برا تھا ایک غلطی ہوئی تھی اس سے تو وہ چاہے تو وہ 10% جو اس سے غلطی ہوئی تھی وہ مائنس کروا سکتا تھا نل کروا سکتا تھا لیکن معاشرے والوں نے سوسائٹی والوں نے اس کو بول بول کر اور اس کے ایک غلطی کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ برا بھلا کہا کہ اب وہ کیا کرتا ہے پھر اپنے آپ کو مزید اور برائی میں انوالو کرتا چلا جاتا ہے اچھا اب تو میں اچھا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا میں تو برا ہی ہوں تو پھر وہ مزید برا بنتا جاتا ہے تو بعض اوقات کسی کو گناہگار بنانے میں سوسائٹی کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ بتائیں ہم سامنے والے کو چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتے اس کی غلطی کو بار بار اتنا اس کو پنچ کرتے رہیں گے اتنے بار بار اس کو کچوکے لگاتے رہیں گے اس کی برائی کے کہ بیچارہ وہ سدھرنے بھی جائے گا تو سدھر نہیں پائے گا آپ خود بتائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا تزکیہ کر رہے تھے ان کو تعلیم دے رہے تھے اور قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی وہی کا سلسلہ شروع تھا آپ مجھے بتائیے کیا صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں ہوئی نا, لیکن ان کو کیا ہوتا تھا, جیسے ہی وہ کوئی غلطی کر بیٹھتے تھے ان کو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں رسول اکرم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر کو دیکھ لے. لیکن انہوں نے ایک دفعہ بلال رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بھلا لفظ کہہ دیا, اور اس بات پر ان کو بعد میں اتنی شرمندگی, جب رسول اکرم نے ان کو احساس دلایا تو ان کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے اپنا گال زمین پر ٹیک دیا اور کہا کہ بلال, جب تک تم اپنا پاؤں میرے گال پر نہ رکھ دو گے مجھے سکون نہیں آئے گا, مجھے بھی تم ویسے ہی ذلیل کرو جیسے میں نے تم کو برا لفظ کہا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسے تھے وہ صحابہ, کیسے ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا, کیسے ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی کہ غلطی ہونے پر وہ احساس فوراً کر لیتے تھے اور اس کے لیے معافی بھی مانگ لیتے تھے, ان کو کوئی اس پر شرمندگی نہیں ہوتی تھی. آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اچھا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے, ہم معافی مانگ رہے تھے, ہم تو چھوٹے پڑ جائیں گے. تو کوئی بات نہیں, چھوٹے پڑتے ہیں تو چھوٹے پڑیں, لوگوں کی نظر میں چھوٹے پڑیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کا درجہ بہت بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں جو اپنی غلطی پر معافی مانگ لیتے ہیں, بندوں سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی. اور اس لیے دیکھیں توبہ کی شرائط میں یہ بھی ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ توبہ جب کرتا ہے انسان تو اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یعنی حقوق اللہ میں کوئی کمی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ سے خود معافی مانگ لے, لیکن اگر حقوق العباد میں اس نے کچھ زیادتی کی تھی تو اس کو ان بندوں سے بھی معافی مانگنی پڑیں گی, اور کسی کا حق اگر غصب کیا تھا, لوٹا تھا, اس کا حق اس کو واپس لوٹانا پڑے گا. تو دیکھیں سہون یعنی بھول چوک سے بتقاضۂ بشریت یعنی انسان ہونے کے ناطے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو حساس بندے ہوتے ہیں, جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے بہت ہی پسند ہیں. تم اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو, سمجھ جائے, دنیا والے بھی تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم بہت امپورٹنٹ ہو, بہت اہم ہو. تم اگر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سمیٹ لیتا ہے, تمہیں قبول کرتا ہے, تمہیں سپورٹ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے. تو اگر اس غلطی کا اثر آپ کی اپنی ذات تک تھا تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, لیکن اگر جو غلطی آپ نے کی تھی اور اس کا اثر دوسروں کے حقوق پر پڑتا ہو تو اس صورت میں پھر آپ کو ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا, ان کے حقوق ان کو ادا کرنے پڑیں گے اور ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. یہ بھی استغفار کی ایک اہم شرط ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت ہی محبوب اور پسند ہیں جو جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے, اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر بہت مہربان, بہت رحیم ہے. یعنی جب انسان گناہ کر کے معافی مانگتا ہے تو گویا وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اور جو لوگ گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے وہ متقی نہیں ہوتے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر لذت لینے کی خاطر گناہ کرتے ہیں کہ اچھا ایک بار کر لیا, پھر مذاق کے طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, پھر اور ایک بار کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگلی بار اور معافی مانگ لیں گے. یہ تو آپ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں. تو استغفار صحیح معتبر وہی ہے جو صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل کی حسرت اور ندامت کے ساتھ ہو, اور اس عزم کے ساتھ ہو کہ اب وہ گناہ دوبارہ نہیں ہونے پائے گا. ورنہ ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے اور دل بدستور گناہوں سے لذت لے رہا ہے, تو ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ استغفار خود قابل استغفار ہے. یعنی ایسے استغفار کے لیے مزید استغفار کی ضرورت ہے, اور عجب نہیں کہ ایسے استغفار کا شمار اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء میں ہو جائے. امام قرطبی کہتے ہیں یہ. تو اگر کوئی لوگ نافرمانیاں پورے دل کے ارادے اور خباثت نفس سے چاہ رہے ہوں تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتے. لیکن جو لوگ ایک بتقاضی بشریت کے جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ لغزش کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں, تو ایسی غلطیاں کوئی اللہ تعالیٰ سے دوری نہیں پیدا کرتی بلکہ مزید اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں. ایسی غلطیاں جب بندہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ الفاحشہ مطلق علی کل معصیہ, یعنی اصل جو فحش ہے وہ کیا ہے, یہاں وہ برائی مراد ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ کی جائے, یعنی کسی حق کے عبد کی ادائی میں کوتاہی ہو جائے. یعنی کوئی بندوں کے ساتھ آپ حق میں ان کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کریں. اور وظلم انفسہم, اس میں حقوق اللہ کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے, تو فوراً اللہ یاد آ جانا, ذکر اللہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ نافرمانیاں ان سے پورے دل کے ارادے سے نہیں ہوتی ہے. اگر وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے تو پھر کبھی بھی غلطی نہ کرتے. تو اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن اللہ کو یاد کرتے کرتے بھی, یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے بھی ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس لیے فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے, جان بوجھ کر نہیں کرتے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیسی تعلیم دیتا ہے, یعنی حسن سلوک کی, حسن اخلاق کی, اللہ تعالیٰ کے حقوق, بندوں کے حقوق ہم پر کیا ہے. اور اسی سے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا احساس ہوگا تو ہماری سوسائٹی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا پھر, کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, کوئی ظلم نہیں کرے گا کسی کے ساتھ. اور جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے, معافی مانگے, تو اس کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں مجھے کسی کو جواب دینا ہے, تو وہ کسی بندوں پر بھی ظلم نہیں کرے گا پھر. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت محبوب ہیں, بہت پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پلٹ آتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں, مزید اگر ہو جاتا ہے گناہ پھر معافی مانگتے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ تو 70 دفعہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ دن بھر میں 70 دفعہ غلطی کرتے ہیں, کیونکہ انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے اپنے بندوں پر جو اسے معافی مانگتے ہیں. اور جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی, دراصل اس نے ضد نہیں کی, اصرار نہیں کیا, ڈٹا نہیں رہا اپنی غلطی پر, تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا, ایسا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. یعنی اگر آپ اپنی غلطیوں سے شرمندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو وہ قطرے بہت محبوب ہیں, بہت پسندیدہ ہیں واقعی میں. تو ہمارے سامنے کئی صحابہ کی مثالیں ہیں ایسی جن سے غلطیاں ہوئیں. آپ دیکھیں حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ, اور یہ کوئی ذاتی کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ اجتماعی غلطی تھی ان کی. تو یعنی جب فتح مکہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموشی سے کام لے رہے تھے, اور آپ نے کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی کہ آپ کا ارادہ کہاں کے لیے ہے, تاکہ مکہ والے کوئی پہلے سے انتظام نہ کرے اور بہت زیادہ خون خرابہ نہ ہو, آپ پرامن طریقے سے مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے. لیکن جو حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ تھے, جو کہ بدری صحابی تھے, سوچیں ذرا بدری صحابی, اب ان کی فیملی مکہ میں تھی, اور انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہ خبر دے دیتا, کیونکہ وہ کوئی بڑا خاندان نہیں تھا ان کا, یا مکہ والوں میں ان کے کوئی رشتے دار نہیں تھے, تو انہوں نے سوچا کہ میری فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں یہ خبر وہاں پہنچا دیتا ہوں, جس کی وجہ سے وہ لوگ میری فیملی کو پروٹیکشن دیں گے مکہ والے کافر. اور انہوں نے رسول اکرم کی جو خبر تھی خط میں لکھ کر, ایک جو کوئی جا رہے تھے کچھ ایک دو خواتین تھے یا کچھ اور لوگ تھے, ان کے ساتھ وہ خط پہنچانے کی کوشش کی, خط دے دیا لکھ کر کہ مکہ پر چڑھائی ہونے والی ہے, یا پتہ نہیں جو کچھ بھی لکھا ہو, اللہ عالم. اب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ فلاں فلاں لوگوں کے ساتھ وہ خط جا رہا ہے, جبریل امین نے آ کر خبر دے دی. رسول اکرم نے فوراً علی رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کو بھیجا ساتھ میں, ان کو پکڑ کر لے کر آ گئے. پہلے تو وہ انکار کرتے رہے, بعد میں آخر کار بتا دیا کہ ہاں یہ خط ہے. اب حاطب بن ابی بلتا کو بلایا گیا تو کہا, یا رسول اللہ میرے بارے میں کوئی جلدی مت کیجیے فیصلہ کرنے میں, واللہ نہ میں منافق ہوں نہ ہی میں نے کسی غلط نیت کی وجہ سے کیا ہے. اور اب آپ سوچ لیں, امیجن کریں کہ عمر وہاں کھڑے ہوں رضی اللہ عنہ, انہوں نے کیا کہا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ نے. اور واقعی میں عمر نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ ابھی مجھے حکم دیجیے, میں اس منافق کی گردن قلم کیے دیتا ہوں, اور اپنی تلوار بھی نکال لی. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اے عمر, کیا پتا اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دی. سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ انسان کا کوئی ایک نیک عمل اتنا فائدہ مند ہوتا ہے, کبھی سوچو تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے, اور ہم بندے کتنے ڈھیٹ ہیں, کتنے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے, کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب تو ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اور ہماری چھوٹی سی کوئی نیکی کو اللہ تعالیٰ وجہ جواز بنا کر ہمارے پورے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو رسول اکرم نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو مخاطب کر کے فرما دیا کہ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. اور حاطب بن ابی بلتا نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے کسی بری نیت سے نہیں بھیجا تھا وہ خط, بلکہ میں نے اپنی فیملی کو پروٹیکشن کے لیے بھیجا تھا وہ خط, کس کی وجہ سے میری فیملی کو وہاں پر ان کی حفاظت ہو جائے. آپ دیکھیں رسول اکرم نے ان پر یقین کیا نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں اگر آج کسی سے ایسی بڑی غلطی ہو جائے تو آپ بتائیے کیا کریں گے اس کے ساتھ سلوک؟ اس کو اتنا زود و کوب کیا جائے گا، اس کو اتنا بار بار ٹارچر کیا جائے گا کہ بےچارہ، اللہ نہ کرے آج کے دور میں تو اتنا اس کو ٹارچر کریں گے کہ وہ تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بےچارا، اتنا مایوس ہو جائے گا۔ تو غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اذا فعل فاحشتن، فاحشہ کا لفظ آیا ہے اور اس کا اطلاق ہر گناہ کے لیے عام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ او ظلم انفسہم، یہ اپنے نفسوں پر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی حقوق اللہ کا اطلاف اگر ان سے ہو جائے تو ذکر اللہ، ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ اپنی غلطی پر جان بوجھ کر جمے نہیں رہنا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی یہ وارننگ ہے، تنبیہ ہے اس پر کہ گناہوں کی معافی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی نبی ولی کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس میں دراصل خصوصیت سے رد ہے اس بات کا کہ جو مسیحی عقیدہ، یعنی کرسچینٹی میں جو کانسیپٹ ہے کہ گناہوں کی معافی مسیح یا ان کے نائبوں کے پاس جا کر لے لی جائے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیا کہتے ہیں اس کو وہ لوگ، کسی بھی پادری کے پاس جا کر اپنا وہ گناہوں کا لیٹر دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو ایک معافی نامہ لکھ کر دے دیتا ہے، جی کنفیشن کہا جاتا ہے اس کو، جزاکم اللہ خیرن۔ کیونکہ ان لوگوں نے کیا کہا، کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خود ساختہ یہ بیان کیا کرسچنز نے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس کو لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی وہ لوگ سمجھتے کہ دنیا دار لوگوں میں جو ان کے مذہبی پیشوا ہے ان کے پاس ہے معافی کی گنجائش، جیسے آج بھی ہمارے پر بہت سارے لوگ قبروں پر چلے جاتے ہیں، ولیوں پر چلے جاتے ہیں، ولیوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ بخشوا لیں گے ہم کو یا ہم ان کا دامن تھام لیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، سبحان اللہ، کس کے لیے ہے یہ جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں؟ اور ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر، کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والوں کے لیے نہیں ہے بدلہ، یہاں مایوس ہونے والوں کے لیے نہیں ہے بدلہ، بلکہ عمل کرنے والوں کے لیے، جو اپنی زندگی کو حرکت میں رکھتے ہیں، ان سے غلطیاں سرزد ہو بھی جاتی ہیں تو وہ آگے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اس غلطی پر جمے رہ کر بیٹھ نہیں جاتے یا مایوس نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا بدلہ یہ ہے، جزاؤہم مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش، مغفرت ان کے رب کی طرف سے، سبحان اللہ۔ وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، کتنا خوبصورت منظر ہے نا، یعنی آپ خود دیکھیں، امیجن کریے ذرا، جو لوگ بھی یہاں خوبر شہر میں رہتے ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں جہاں سمندر کنارے ہو، یعنی جس شہر میں سمندر ہو یا نہریں ہوں یا جھیل ہو، اور اسپیشلی ایسی جگہ جہاں پر بہت ہی صاف و شفاف پانی ہو، یعنی دنیا کا سب سے خوبصورت منظر میں کہتی کہ درخت، گرینری، سامنے سمندر اور اچھا صاف ستھرا ماحول ہے۔ بعض اوقات ایسے لگتا ہے گویا کہ جنت، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نمونہ ہم کو یہاں بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اسی طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے قرآن میں، ہم کو سمجھانے کے لیے، ہم کو بتانے کے لیے کہ جنت ایسی ہوگی، اور بطور مثال اللہ تعالیٰ نے نہروں کی بات کی ہے، باغات کی بات کی ہے۔ تو آپ بیٹھیے کبھی کسی خبر کے کارنش پر یا بیچ کے کنارے، سبحان اللہ، جو خوبصورت منظر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک تو سکون، الحمدللہ سامنے سمندر ہے، اوپر آسمان ہے اور درخت ہیں اور ہوائیں چل رہی ہوں، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ لوگ اسی کے لیے تو پکنک کے لیے کہاں سے کہاں جاتے ہیں، لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں اس کے لیے، منظر کے لیے دیکھنے کے لیے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے جو معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جن سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بہت ہی پاکیزہ ہوتے ہیں گناہوں سے، بالکل پاک، بالکل ایسے نہیں، نہیں ایسے نہیں ہوتے، وہ غلطیاں ہوتی ہیں ان سے، لیکن وہ اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے باغات ہیں، نہریں بہ رہی ہوں گی جہاں پر، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہاں سے ان کو نکلنے کا ڈر نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ونعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ان سے غلطیاں ہو چکی ہیں، ان سے خطائیں ہو چکی ہیں، ان سے لغزشیں ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں ان سے، لیکن وہ ساتھ ہی معافی بھی مانگتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو انہی کے لیے جنت کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ویسے لفظی معنی تو عمل کرنے والوں کے لیے ہے اجر، لیکن یہاں پر اس سے مراد عمل صالح کرنے والے ہیں، تو عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے. تو جنت تو تیار ہی کی گئی ہے متقین کے لیے، اور جنت تو تیار ہی کی گئی ہے صالح اعمال کرنے والوں کے لیے. تو کیا بات سمجھ میں آئی پھر، کہ غلطی ہو جانے کے بعد کیا ہم مایوسی کا شکار ہوں گے؟ نہیں، کوئی بھی غلطی ہو جائے، چھوٹی ہو بڑی ہو، فوراً توبہ اور استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اور اس کے جزا اور سزا کو یاد رکھیں. تو ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور جو گناہ وہ کرتے ہیں اس کو ترک کر دیتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں اور اپنے عیب کو چھپانے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ جان بوجھ کر اپنی بدعمالیوں پر ڈٹے نہیں رہتے، اڑتے نہیں ہیں، تو ان کی جزا مغفرت ہے ان کی رب کی طرف سے، سبحان اللہ. تو وہ جنتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس کی نعمتیں ہمیشہ ہیں، وہاں شادمانی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، رونقیں ہوں گی، بھلائی ہوگی، خوشحالی ہوگی، عالیشان محل ہوں گے، خوبصورت اور بلند منزلیں ہوں گی، یعنی بلڈنگز ہوں گی، پھلوں سے لدے ہوئے خوشکن درخت ہوں گے، اور ان خوبصورت گھروں اور منزلوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، نہ وہ ان جنتوں کے بدلے میں کچھ اور چاہیں گے جو نعمتیں ان کو دی گئی ہوں گی، وہ اسی میں رہتے ہوں گے اور ان کو وہیں رکھا جائے گا. اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، سبحان اللہ. یعنی انہوں نے تھوڑا عمل کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. انہوں نے دنیا میں مشقت برداشت کی ہوگی، اس کے بعد ان کو یہ راحت ملے گی، اور جزا کے وقت ہی عمل کرنے والے کو اپنے عمل کا پورا اور وافر بدلہ عطا ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو ایک یہاں پر ایک طرح سے مرجیہ فرقے کا ریجیکشن ہوتا ہے، رد ہوتا ہے، کیونکہ مرجیہ فرقہ کیا کہتا تھا کہ ایک بار آپ کلمہ پڑھ لو تو سارے کتنے بھی گناہ کر لو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو یہاں کیونکہ وہ کہتے کہ عمل کی ضرورت، کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کی ضرورت نہیں، وہ کہتے تھے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ عمل کرنے والوں کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح لازم و ملزوم ہے اصل میں. اور سورہ حدید میں ہم کو آیت ملتی ہے کہ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للمتقین، کہ اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، جسے ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر صرف ایمان کی بات کی گئی ہے، جبکہ یہاں پر عمل کی بات بھی کی گئی ہے. تو دونوں کو ملا کر دیکھا، یعنی قرآن کو بغیر یعنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں سمجھ سکتے، کوئی ایک جگہ سے کوئی ایک آیت اٹھا لی اور اس کا مطلب بیان کر دیا، نہیں، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کو اس کا نچوڑ بیان کرنا ہے. تو متقین کون کون سے عمل انجام دیتے ہیں، ان کے مال سے بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے بدن سے بھی وہ اللہ کے راستے میں خدمت کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر طرح سے جو بھی ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اس سب میں سے وہ خرچ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں اور کھپاتے ہیں، سبحان اللہ. آگے دیکھیے 137، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، کئی واقعات، فسیرو، پس سیر کرو، فی الارضی، تم زمین میں، فنظرو، پھر دیکھو، کیفا، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبت انجام المکذبین، جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس و ھدا و موعظۃ للمتقین. ھذا بیان، یہ وضاحت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وہ موعظتن، اور نصیحت ہے، للمتقین، واسطے متقیوں کے. پورا ترجمہ ہی دیکھ لیجئے پیچھے سے بھی سارا 135 سے. ایسے لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ و دانستہ نہیں، جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اچھے عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ. تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے ہیں، لہذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہے, نواز و نصیحت ہے, اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے, قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یہاں پر ایک طرح سے جیسے ہم جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن کریم کے موضوعات کو, ٹاپکس کو پانچ حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک اس میں سے وہ کہتے ہیں تذکیر بی ایام اللہ, یعنی قرآن میں ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جس سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کو ملتی ہے. ایسے قوموں کے واقعات ہیں یا ایسے شہروں اور بستیوں کے حالات ہیں جو اپنے وقت پر بہت عروج پر تھیں, لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھنڈر بنا دیا. یہ بہت ساری تہذیبیں, بہت ساری قومیں تھیں جو بہت عروج پر تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو زوال پذیر کیا. تو ان کو تذکیر بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے. یہ اسپیشل ٹرم ہے کہ ان دنوں سے, تاریخ کے ان واقعات سے تم سبق حاصل کرو, ان سے سیکھو. اس میں تمام پچھلی امتیں آ گئی ہیں, تمام پچھلی قومیں آ گئی ہیں. ایک جامع اشارہ ہے ان الفاظ میں کہ سنن, سنت کے جو معنی ہے خود امت کے معنی بھی کیے گئے ہیں, اس لیے سنن مرادف امم ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی جو امم ہوتے ہیں, امتیں ہوتی ہیں. سیرو اور فنزرو کا بھی لفظ آیا ہے, دونوں صیغے امر کے ہیں, لیکن یہاں پر مقصود سیاحت نہیں بلکہ سرکش جاہلی قوموں کے انجام سے نصیحت عبرت حاصل کرنا ہے, یاد دہانی ہے. خواہ جس ذریعے سے بھی ہو, چاہے وہ سیاحت سے ہو یا تاریخ کے واقعات سے پڑھ کر, ہسٹری کے واقعات کو پڑھ کر اور جان کر. اب دیکھیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جغرافیہ, تاریخ, یعنی جو بھی, چاہے وہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہوں, یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیے ہوئے ہیں. ہسٹری ہے, جغرافی ہے, یا اور بھی جتنے بھی اکنامکس ہے, یا اور جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, ٹاپکس ہیں, ان سب کا مطالعہ, ان سب کی اسٹڈی اگر صحیح نقطہ نظر اور ایمان اور معرفت کے پہلوؤں سے کی جائے تو یہ بجائے خود ایک عبادت ہے. سبحان اللہ. ویسے بھی آپ دیکھیں گے جب ہم گزرتے ہیں ایسی جگہوں سے جہاں اگر ہم سیاحت کے لیے بھی ایون جاتے ہیں, جب ہم اونچے اونچے پہاڑ دیکھتے ہیں, خوبصورت جھرنے دیکھتے ہیں, بڑی بڑی ندیاں اور سمندر دیکھتے ہیں, تو کس بات کا احساس ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے. ابھی ہم فرائیڈے کی ہی مارننگ کی بات ہے, یقین جانیے کہ فجر کے بعد واکنگ ہم لوگ کر رہے تھے اور اتنا بڑا ہیوج سمندر سامنے تھا, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہو رہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین گول گھوم رہی ہے نا, ہر طرح سے گھوم رہی ہے. اور اب تو سیٹلائٹ کی وجہ سے پکچرز لینے سے اس بات پر ہی نہیں, ہم تو پہلے سے یقین رکھتے تھے, لیکن جو لوگ اس کا یقین نہ بھی رکھتے ہوں, اب تو سیٹلائٹ کی پکچر سے پتہ چل گیا کہ زمین کیسے ادھر بیچ میں ہے نا, یعنی جیسے سب سیارے گھوم رہے ہیں, ستارے گھوم رہے ہیں, ایسے زمین بھی گھوم رہی ہے. اور یہ سمندر آپ دیکھیں, زمین گھومتی ہے لیکن سمندر الٹا نہیں ہوتا, اس میں سے پانی نہیں گرتا. سبحان اللہ, کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے نا. واقعی میں ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس, یعنی جب بھی ہم قدرتی مناظر سے گزریں تو ہم کو احساس ہونا چاہیے. اور یہی اصل میں غور و فکر اور یہی تدبر ہے اصل میں, کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنا, جس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت آپ کے دل میں مزید اجاگر ہو اور بڑھے. یہی تو تدبر ہے, ورنہ کچھ لوگ تو آنکھیں بند کر کے نشانیوں سے گزر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم دیکھو تو صحیح, تم عبرت کی نظر سے دیکھو, تم غور و فکر کرو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. جو پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں, جب انہوں نے جھٹلایا تو ان کا آج نام و نشان بھی باقی نہیں بچا ہے. تو یعنی قرآن میں نصیحتیں تو ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس سے ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. نفع یا فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. یعنی تذکیر بھی ایام اللہ, یہ مضمون قرآن میں بہت جگہ آیا ہے, اور ایسی آیت میں عام لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے انبیاء کو اور اللہ تعالیٰ کو یا ان کی آیات کو جھٹلایا, ان کا کیا انجام ہوا تھا. قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, فرعون ہے, قوم نوح ہے, اصحاب مدین ہے, اصحاب الحجر ہیں, قوم سبا ہے, ان کا کیا حشر ہوا. فرعون ہے, آل فرعون ہے. تذکیر بھی ایام اللہ, یعنی جن لوگوں یا قوموں پر انبیاء اور آیت الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا تھا, اس سے عبرت حاصل کرنا. اور ایسے سب واقعے سے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر عذاب نازل فرماتا ہے جو ان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو پوری ہو کے رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، لہٰذا تمہیں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قوموں کا عروج اور زوال کس بنا پر ہوتا ہے۔ یا تاریخی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو کون سی قومیں عروج پاتی رہیں اور کون سی قومیں زوال یافتہ ہوئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو خود قوموں کی عمر ہی 1000 سال تک ہوتی ہے جب تک وہ عروج پر رہتی ہیں، اس کے بعد میں ان کا خود بخود ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر ہم مطالعہ کریں اور ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ قومیں جو چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں یا نہ مانتی ہو، لیکن جن کے اندر محنت کا جذبہ ہو اور گناہوں سے دوری ہو، جو کنسٹرکٹیو کاموں میں زیادہ رہتے ہیں اور ڈسٹرکٹیو کاموں میں کم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت مقررہ تک عروج عطا کرتا ہے۔ اور جو قومیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، ان کو تو نو ڈاؤٹ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو پیشور امام بنا دیتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے دور کو دیکھ لیں آپ، بعد کے آنے والے ادوار کو دیکھ لیں انبیاء کے، اور خود امت مسلمہ کو دیکھ لیجیے کہ مسلمانوں کا بھی ڈاؤن فال جو شروع ہوا، وہ گرتے گرتے بھی مسلمانوں کی عمارت 1000 سال کے بعد گری۔ 1000 بلکہ 1200 سال تک مسلمان تقریباً پوری دنیا پر حکومت کرتے رہے، اور ان کی خوب ترقی کا دور تھا، اور پھر انہوں نے ہر فیلڈ میں ترقی کی مسلمانوں نے، جب وہ اپنے اوقات کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگاتے تھے، جب تک ان کے اندر ریسرچ کا جذبہ رہا، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کا جذبہ رہا، اور وہ کائنات کو ایکسپلور کر کے اس سے مزید چیزیں، فائدہ مند چیزیں بناتے رہے، وہ عروج پر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ادا کرتے رہے، بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے رہے۔ لیکن جب سے پھر ان کے اندر بے راہ روی، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انہوں نے منہ موڑا، دنیا میں ریسرچ کرنا چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، وہیں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں لگ گئے اور فرقہ واریت اپنے اندر پیدا کر لی، ٹکڑوں اور جماعتوں میں بٹ گئے، تو آج دشمن قومیں ان کے اوپر ایسا حاوی ہوئی کہ ان کی حیثیت جیسے اس طرح سے ہو گئی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کہ سب طرف سے ان کے اوپر آج مار ہے، پھٹکار ہے آج امت مسلمہ پر، جیسے بنی اسرائیل پر ہوئی تھی۔ کیوں؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ۔ تو یہ تو دنیا کا دستور ہے ویسے کہ ہر تہذیب آتی ہے بعد میں مٹ جاتی ہے، لیکن امت مسلمہ مٹنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ تو مختلف تہذیبیں بنتی ہیں، مٹتی ہیں، اور جیسے کچھ لوگ نام لیں، یونانی تہذیب تھی، رومی تہذیب تھی، ہندی تہذیب ہے، مصری تہذیب ہے، بابلی تہذیب ہے، ہر تہذیب کی ایک عمر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے کہ 1000 سال ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے اندر کوئی کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو باقی رکھتا ہے۔ جب ان کے اندر بگاڑ زیادہ ہو جاتا ہے، تب پھر ایسی تہذیبیں مٹ جاتی ہیں۔ وہ پھر 1000 سال سے کم عرصہ بھی ہو سکتا ہے اور 1000 سال سے زیادہ عرصہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، اصل ہمیں قرآن میں یہ آیات کیوں بتائی جا رہی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ واقعات کیوں بیان کرتا ہے؟ ہمارے لیے واعظ و نصیحت کے لیے ہے یہ قرآن جو ہے، ھٰذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے بیان ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، اس میں نصیحت ہے۔ تو بہت کم لوگ اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اچھا آیا قومیں کیوں عروج اور زوال پاتی ہیں، تہذیبیں کیسے بنتی اور بگڑتی ہیں اور کیوں کر ہوتی ہیں۔ تو قرآن اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ کوئی قوم اس دنیا میں ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ پھر جب تک کوئی قوم اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے، تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے۔ جب یہی قوم عیش و عشرت اور فحاشی اور بے حیائی اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے، جس کا نام ان کی زبان میں تہذیب ہوتا ہے، تو پھر اس پر بتدریج زوال آنا شروع ہوتا ہے۔ آج ہم گناہوں کو تہذیب سمجھ کر ہی تو کر رہے ہیں نا، یا گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ناگہانی قسم کے عذاب آتے ہیں، قدرتی بھی اور دنیا کے حساب سے بھی، جو ان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب بھی کسی قوم کے عروج اور زوال پر نظر ڈالتے ہیں، تو اسی نظریے کے مطابق ڈالتے ہیں، اور ایسے واقعات سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ورنہ آج تو ہمارا کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا، کہ اگر ایسی قوموں کے واقعات ملتے بھی ہیں یا کچھ پرانی قوموں کے حالات نظر بھی آتے ہیں کھدائی میں، تو اس سے عبرت تو نہیں حاصل کرتے، بلکہ الٹا کہتے کہ تو ہماری تہذیب تھی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ عبرت چھٹاک بھر بھی برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ٹنوں کے حساب سے والا معاملہ ہے. کہتے کہ ہمارا تو کلچر ہی یہی تھا کیونکہ خدائی میں یہی لوگ نکلے ہیں. لاہور ولا قوت الا بالله. تو اس انجام سے جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کے انجام سے تم عبرت حاصل کرو. تو قرآن بتاتا تو ہے اور ساری دنیا کے لیے ہے, لیکن اس سے نفع وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اور چونکہ اب جنگ احد کے واقعات اور حالات ہمیں بتانے جا رہے ہیں, یہ بتائے جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی یہ آیت اتری تھی احد کے بارے میں, کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تسلی دیتے ہوئے آگاہ فرمایا تھا کہ ان سے پہلے جو گزری ہوئی قومیں ہیں تم ان کو بھی دیکھو, ان پر بھی نظر ڈالو, اور ان کو بھی امتحان میں ڈالا گیا, ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات اور حالات پیش آئے, ان کی بھی آزمائشیں ہوئیں, کبھی فتح اور نصرت سے وہ نوازے گئے, کبھی ان کو شکست بھی کھانی پڑی, لیکن جھٹلانے والوں پر غلبہ آخر کر اللہ تعالیٰ ہی کا ہوا, یعنی اللہ کو ماننے والوں کا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی پیروی کرنے والوں کو ہی فتح اور کامرانی نصیب فرماتا ہے. تو تم چل پھر کر دیکھ لو انہیں اپنے جسم اور قلب کے ساتھ کہ جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا ہے. ان کے شہر تباہ اور برباد ہو گئے, اور ان کی پوری جو یعنی کتنی بڑی بڑی سیولائزیشنز تھی نا, وہ سب کی سب ختم ہو گئی, ان کا نقصان سب پر عیاں ہے, ان کی شان و شوکت, ان کا اقتدار, ان کا غلبہ سب قصے پارینہ بن گیا ہے, ان کا تکبر اور فخر ختم ہو گیا. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ انبیاء لے کر مبعوث ہوئے ہیں وہی صداقت ہے اور باقی سب جھوٹ ہے. آج بھی لگ رہا ہے نا کہ مسلمان بہت زیادہ شکست خوردہ ہیں, ان کو ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے اور پوری دنیا خاموش ہے. لیکن فکر نہ کریے, اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہی غلبہ عطا کرے گا انشاءاللہ. قرآن تو ایک دلیل ہے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے والا ہے یہ بیان, اور یہ قرآن دراصل دونوں لوگوں میں, دونوں گروپس میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے, کون شقاوت اہل شقاوت میں سے ہے, کون اہل سعادت میں سے ہے. اور اس میں ایک طرح سے وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت کو, اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے یہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ کتاب تو ہمیں رشد و ہدایت کی راہ دکھاتی ہے, گمراہی سے ہمیں روکتی ہے, تو لہٰذا اس کتاب سے ہی ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح سے سمجھا اور سمجھایا اسی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. تو قرآن تو سب کے لیے ہے, لیکن اس سے نصیحت اہل تقویٰ ہی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے واقعی میں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے, اور اس کو ہمارے لیے ہمارے حق میں حجت بنائے. آمین. کیونکہ القرآن حجت لك او علیک, کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے, اور امت مسلمہ کے عروج کے لیے ہم نئے سرے سے کوشش کرنے والے بنے, جدوجہد کرنے والے بنے. اگر آج سے ہم کوشش کریں گے امت مسلمہ کے عروج کی, تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ 10 سال بعد, 20 سال, 30, 40, 50 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور ہماری ان کوششوں کا نتیجہ دکھائے گا. ہو سکتا ہماری آنکھیں نہ دیکھ سکے, لیکن ہماری آنے والی نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ. لیکن ہم وہ بیج تو بو کر جائیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ نے زوال سے ہٹ کر عروج کی طرف جا سکتی ہے انشاءاللہ. اور جو آج مسلمانوں کو پسپائی دیکھنی پڑ رہی ہے, جو مسلمانوں کو آج بے عزت اور ذلیل کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ یہ حالت ضرور ختم کر دے گا. ہر دفعہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں کہ آج تم کل ہماری باری ہے والا معاملہ ہے, کہ ظلم کرنے والے چاہے کہ جتنا ظلم کر لیں, لیکن الحمدللہ سرخرو مسلمان ہی ہوں گے, کامیاب مسلمان ہی ہوں گے, کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.